ولا يكفل غريم ولا وارث في تركة قسمت بين الغرماء أو الورثة بشهود لم يقولوا لا نعلم له غريما ولا وارثا آخر، وهذا الاحتياط ظلم. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص مرا بھئی، اب اس کے ورثہ جو ہیں تو گواہوں کی گواہی سے وارثوں کا ثبوت ہوا کہ یہ یہ وارث ہیں، یا گواہوں کی گواہی سے ثبوت ہوا کس چیز کا؟ غرما کا بھائی، کہ یہ یہ قرض خواہ ہیں، میت نے ان ان لوگوں کا دین دینا تھا، تو یہ ثبوت ورثہ یا ثبوت غرما کس کے ذریعے ہوا ہے؟ شہادت کے ذریعے بھائی جی. تو ان میں ان قرض خواہوں کا دین ادا کیا جائے گا اور ورثہ کے اندر مال تقسیم کیا جائے گا باقی بھائی. اب گواہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ ہم ان کے اور کسی وارث کو یا قرض خواہ کو نہیں جانتے بھائی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ قرض خواہ ہیں، ہم ان کے علاوہ اور کسی قرض خواہ کو نہیں جانتے کہ اور کوئی ہے یا نہیں بھائی. یا گواہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہی وارث ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی اور وارث کو نہیں جانتے کہ کوئی اور بھی وارث بنتا ہے اس میت کا بھائی. تو ان سے کفیل لیا جائے گا یا کفیل نہیں لیا جائے گا بھائی؟ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ کفیل لیا جائے گا. صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ بھئی آپ قرض خواہوں کو اب یہ ترکے میں سے دین ادا کرنے لگے ہیں، ورثہ کے اندر یہ مال تقسیم کرنے لگے ہیں، تو ہر ایک سے کفیل لے لوگے، ضامن لے لوگے بھئی، قاضی لے لے گا، تاکہ اگر کوئی اور قرض خواہ آ جائے یا کوئی اور وارث ثابت ہو جائے بھئی، پتہ چل جائے بھئی، تو ان سب سے اسی کے بقدر تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر اس کا حصہ کیا کر دیا جائے؟ ادا کر دیا جائے. سمجھ میں آیا؟ پھر تو ہر ایک کا حصہ کیا ہو جائے گا جی. مثلا بھئی 1,00,000 روپیہ تھا اس کا مال، اور وہ ہم نے قرض خواہوں میں سارا تقسیم کر دیا بھئی، تو اب کوئی اور قرض خواہ آیا تو اس کا بھی حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا اس میں سے بھئی؟ اس کا بھی حصہ تھا، تو معلوم ہوا ہر ایک کو ہم نے زیادہ ادائیگی کر دی ہے بھئی، کچھ حصہ کیا کرنا تھا؟ اس کا بھی نکالنا تھا، تو اس کے بقدر سب کے حصوں میں کمی ہو جائے گی. جب کمی ہوگی تو ہر ایک سے دوبارہ کچھ نہ کچھ وصول کرنا پڑے گا، اور کس کو دینا پڑے گا؟ اس نئے قرض خواہ کو دینا پڑے گا. تو اس سلسلے میں کیا اس سے کفیل لے لیا جائے گا پہلے سے ہی بھئی؟ ابھی ہمیں پتا نہیں ہے اور قرض خواہ ہیں یا نہیں، لیکن امکان تو ہے آنے کا کہ کوئی اور بھی اٹھ جائے آ جائے، اس کو ابھی پتا ہی نہیں ہے اس کے مرنے کا، وہ بعد میں آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرا بھی قرضہ دینا تھا، گواہ بھی پیش کر دیتا ہے، تو اب اس کو بھی ہم ادائیگی کریں گے. تو مال تو اگر ہم پہلے ادا کر دیا ہم نے تو وصولی مشکل ہو جائے گی بھئی، اس لیے قاضی کیا کر لیں ان سے پہلے سے ہی ضامن لے لے بھئی، ضامن لے لیں ان سب سے، کفیل لے لیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی، کفیل نہیں لیا جائے گا بھئی، ان سے کفیل نہیں لیا جائے گا. کہتے ہیں ان سے کفیل لینا یہ ظلم ہے بھئی، کیونکہ ان لوگوں کا حق تو ثابت ہو چکا بینہ کے ذریعے، اور کسی دوسرے کے حق کا ابھی تک پتہ ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی مقفول لہو ہے. ہم ضامن لیں لیکن ضمانت کس کو دیں؟ جس کو ضمانت دینی ہے مقفول لہو، وہ یہاں پر کوئی موجود ہی نہیں، تو لہذا ان سے کفیل نہیں لیا جائے گا بھئی. صورت سمجھ میں آگئی؟ وَلَا يُكَفَّلُ غَرِيمٌ وَلَا وَارِثٌ فِي تَرَكَةٍ قُسِمَتْ بَيْنَ الْغُرَمَائِ اَوِ الْوَرَثَةِ بِشُهُودٍ. اور کفیل نہیں لیا جائے گا قرض خواہ سے اور نہ وارث سے ایسے ترکے کے اندر جو تقسیم کر دیا گیا قرض خواہوں کے درمیان یا ورثہ کے درمیان، بشہود، ان کس کے ساتھ بھئی؟ گواہوں کے ساتھ بھئی، ایسے شہود بھئی، لم یقولوا لا نعلم له غریما ولا وارثا آخر، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور قرض خواہ یا وارث کو نہیں جانتے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تو امکان ہے بھائی، تو صاحبین فرماتے ہیں لیا جائے گا، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں لیا جائے گا، متن میں امام صاحب کا قول آیا بھائی. وَهَذَا الْإِحْتِيَاطُ ظُلْمٌ، اور یہ احتیاط کیا ہے؟ ظلم ہے بھائی. ظلم سے مراد یہ ہے بھائی، ظلم سے مراد اجتہادی خطا ہے. کیا مراد ہے؟ اجتہادی خطا ہے بھائی. امام صاحب فرماتے ہیں بھائی، تو قاضی کیا کرتا ہے بھائی، بعض قضات لیتے تھے بھائی، تو امام صاحب نے اس کو اجتہادی خطا قرار دیا. ایدا شہد، دیکھیے صورت تفصیل سے بتا رہے ہیں، ایدا شہید شہود للغرماء او الورثاء، جب گواہی دے دی گواہوں نے قرضخواہوں کے لیے یا وارثوں کے لیے، ولم یقول، اور یہ انہوں نے نہیں کہا، لا نعلم للمیت غریما او وارثا آخر، کہ ہم میت کا کوئی اور قرضخواہ یا کوئی اور وارث نہیں جانتے، یہ انہوں نے نہیں کہا، تو قسمت الترکت بینہم، تقسیم کر دیا جائے گا ترکے کو ان سب کے بیچ میں، ولا یؤخذ منہم کفیل، اور ان سے کفیل نہیں طلب کیا جائے گا، جی کفیل نہیں لیا جائے گا. وقد احتاط بعض القضاۃ فاخذوا منہم کفیلا، اور احتیاط کی بعض قاضیوں نے اور ان سے کیا لے لیا؟ کفیل لے لیا بھائی، کفیل لیا، احتیاطاً لیا کہ بھائی موت تو اچانک آتی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں، ابھی وہ اپنا حق طلب کرنے پہنچا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور قرضہ ہوں اور وارث ہوں بھائی. وَهَذَا الْإِحْتِيَاطُ ظُلْمٌ، اور یہ احتیاط کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم کا کیا معنی میں نے بتلایا بھائی؟ اجتہادی خطا ہے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹنا ہے بھائی. لِأَنَّهُ ثَبَتَ حَقُّهُمْ، اس لیے کہ ان کا حق کیا ہوا ہے؟ ثابت ہو چکا ہے. وَلَمْ يُعْلَمْ حَقُّ لِغَيْرِهِمْ، اور ان کے علاوہ کسی اور کے حق کا علم نہیں ہے. وَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْمَكْفُولُ لَهُ، دوسری دلیل یہ بھائی کہ ایک مکفول لہو بھی پایا، جس کو ضمانت دینی ہے وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے بھائی. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذُ الْقَاضِي كَفِيلًا عَنْهُمْ، اور امام صاحبین کے نزدیک قاضی ان سے کفیل لے لے گا، ان کی طرف سے قاضی ان سے کیا کرے گا؟ کفیل لے لے گا ضامن، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی وارث غائب ہو یا کوئی غریم غائب ہو بھائی. وعقار اقام زید حجۃ انه له ولاخیه سمیم ابیہ ما خذی له بنصفہ وترک باقیہ مع الید بلا تکفیلہ جحد دعواہ اولا. صورت مسئلہ یہ، ایک زمین ہے کسی شخص کے پاس، زید نے بینہ قائم کر دی کہ یہ میرے باپ کی زمین تھی جو وراثت میں مجھے اور میرے بھائی کو ملے گی بھائی، جو وراثت میں مجھے اور میرے بھائی کو ملی ہے، اور میرا بھائی غائب ہے بھائی، مثلا کہیں گیا ہوا ہے، مکہ گیا ہوا ہے، مدینہ گیا ہوا ہے بھائی، حج عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، تو یہ زمین میری ہے اور میرے بھائی کی بطور وراثت کے بھائی، بینہ قائم کر دی. تو کہتے ہیں نصف کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جائے گا، نصف زمین اس کے حوالے کر دی جائے گی، اور باقی نصف بھائی اسی شخص کے پاس رہنی دی جائے گی جس کے قبضے میں وہ تھی، وہ اسے لی نہیں جائے گی بھائی، اور اسے کفیل بھی نہیں لیا جائے گا بھائی. چاہے اس نے اس دعوے کو رد کیا تھا یا دعوے کو رد، ایک صورت تو یہ زید نے زمین کا دعویٰ کیا تھا، اس شخص نے انکار کر دیا، نہیں بھائی یہ تمہاری زمین نہیں ہے، زید نے بینہ قائم کر دی کہ نہیں یہ میری زمین ہے، وراثت میں ملے گی بھائی. تو چاہے اس نے انکار کیا ہو زید کے دعوے کا یا اس نے دعوے کا انکار نہ کیا ہو، دونوں صورتوں کے اندر بھائی نصف حصہ زید کا بنتا ہے وہ اس کو دلا دیا جائے گا، اور باقی جو اس کے بھائی کا نصف بنتا ہے وہ اسی شخص کے قبضے میں رہنے دیا جائے گا بھائی، اور کفیل بھی اس سے نہیں لیا جائے گا بھائی. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اس نے انکار کیا تھا دعوے کا، زید نے دعویٰ کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا، معلوم ہوا یہ شخص خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے بھائی، کہ زید کا حق اس کے حوالے نہیں کر رہا بھائی، اس کے زمین پر قبضہ کیا بھائی، تو لہٰذا اب باقی اس کے بھائی کی جو زمین ہے نصف تو زید کو دلا دی جائے گی اور نصف اس کے قبضے میں اس خائن کے پاس نہیں رہنے دی جائے گی بلکہ اس سے لے کر کسی امانتدار شخص کے پاس قاضی رکھوا دے گا. بھائی صاحبین فرماتے ہیں، تو صاحبین کیا فرماتے ہیں، انکار کی صورت میں کیا کیا جائے گا، اس سے باقی کی نصف زمین بھی لے لی جائے گی. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی، چاہے انکار کرے یا انکار نہ کرے، بھائی دونوں صورتوں کے اندر باقی کی زمین اسی کے پاس رہے گی. دیکھیے بھائی، وعقار اور ایسی زمین، اقام زید حجتن بھائی، جس پر زید نے بینہ قائم کر دی کہ انہو لہو ولی اخیہی، کہ یہ زمین اس کی ہے اور اس کے بھائی کی ہے، ارثن من ابیہی، اس حال میں کہ وراثت ہے ان کے باپ کی طرف سے، قضی لہو بنصفہ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا زید کے لیے اس کے عقار کے نصف کا، وترک باقیہ مع ذی الید، اور باقی نصف کو چھوڑ دیا جائے گا کس کے پاس بھائی، ذی الید قبضے والے ہی کے پاس رہنے دیا جائے گا، بلا تکفیل ہی، بغیر اسے اسی کفیل طلب کیے، جحد دعواہ اولا، چاہے اس نے دعوے کا انکار کیا ہو زید کے یا دعوے کا انکار. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، فإن ذا الید قد اختاره المیت، اس لیے کہ یہ جو قبضے والا ہے اس کو کس نے اختیار کیا تھا بھائی، زمین کس نے حوالے کی اس کے بھائی، میت نے، تو اس کو میت نے اختیار کیا تھا، فلا یقصر یده عما لیس مدعیه حاضرا بھائی، قصر یقصر کا معنی روکنا، روکنا تو روکا نہیں جائے گا اس کے قبضے کو، عما اس حصے میں سے، لیس مدعیه حاضرا، جس کا مدعی حاضر بھائی، نصف زمین تو زید کی ہے وہ ہم نے دلا دی، اور نصف جو اس کے بھائی کی ہے وہ بھائی مدعی حاضر ہے، حاضر نہیں ہے، تو اس کو میت نے اختیار کیا تھا اس شخص کو، لہذا اب باقی کے نصف میں اس کے قبضے کو دور نہیں کیا جائے گا. وعندہما ان جحد ذو الید، جی سمجھ میں آئے، اب اگرچہ خیانت اس کی ظاہر ہو چکی ہے اگر انکار کی صورت میں، لیکن پھر بھی کوئی حرج نہیں، قاضی وغیرہ سب کو معاملے کا پتہ چل گیا بھائی، اب وہ انکار کی اس کے لیے گنجائش باقی نہ رہی بھائی. وعندہما صاحبین کے نزدیک، ان جحد ذو الید، اگر انکار کر دیا قبضے والے نے، لا یترک الباقی فی یدہ، تو باقی کے نصف کو اس کے قبضے میں نہیں چھوڑا جائے گا، لئن الجاحد خائن، اس لیے کہ انکار کرنے والا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، فیؤخذ منہ، سے لے لی جائے گی، ویجعل فی ید امین، اور کس کے قبضے دے دی جائے گی، کس کے قبضے میں، امانت، کسی امانت دار شخص کے قبضے میں کر دی جائے گی. وان لم یجحد، اور اگر اس نے انکار نہیں کیا تھا دعوے کا، تو ترک الباقی فی یدہ، تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں باقی کے نصف کو اسی کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا، لِلابن الغائب بھائی، کس کے لیے، اس غائب بیٹے کے لیے. وَإِذَا تُرِكَ فِي يَدِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ، اور جب اس کے قبضے میں چھوڑا جائے، جس صورت میں بھی ہو، امام صاحب کے نزدیک دونوں صورتوں میں اور صاحبین کے نزدیک اقرار والی صورت میں، تو ان دو صورتوں میں لا يؤخذ منه كفيل، اس سے کفیل نہیں لیا جائے گا. والمنقول مثله بھائی، یہ تو عقار کی بات تھی، غیر منقولی چیز کی بات ہو رہی تھی بھائی، اگر منقولی چیز ہو بھائی، گاڑی ہے، کوئی اور چیز ہے اس کے پاس بھائی، کہتے ہیں والمنقول مثله، منقولی چیز بھی اسی کے مثل ہے، یعنی اس میں بھی اسی طرح اختلاف ہے. امام صاحب فرماتے ہیں باقی کا حصہ کیا کر دیا جائے گا اسی کے پاس، ہاں مثلا بھائی، مثلا گندم تھی یا کوئی اور چیز اس کے پاس، تو نصف زید کی نکلی، زید کو دے دی گئی، اور باقی کی نصف اسی کے پاس چھوڑ دی جائے گی. وقیلا، اور ایک قول یہ بھی کہا گیا، یوخذ ہوا منہ بالاتفاق، کہ منقولی چیز وہ اس سے لے لی جائے گی بالاتفاق بھائی، انکار کی صورت میں کیا کر لی جائے گی، امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے کیا کی جائے گی، یہ منقولی چیز. تو دو قول ہیں بھائی، بعضوں نے یہ کہا، بعضوں نے دوسری روایت کی بھائی، کہ امام صاحب کے نزدیک بھی صورت انکار کی صورت میں بالاتفاق لے لی جائے. اِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَنْقُولِ، اگر مسئلہ منقول کے بارے میں ہوا، قِيلَ هُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس اختلاف پر ہے جی، فَإِنَّهُ اِذَا تُرِكَ الْبَاقِي فِي يَدِهِ، اس لیے کہ جب باقی کو اس کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا، اِذَا لَمْ يَجْحَدْ، جب اس نے انکار نہیں کیا، فَفِي صُورَةِ الْجُحُودِ اَوْلَى، تو جحود کی صورت میں بطریق اولا اس کے پاس چھوڑ دی جائے گی. صورت دیکھو بھائی، بھائی زید نے اس کے پاس اپنی چیز رکھوائی، مثلا گندم رکھوائی ہے 100 بوری گندم بھائی، تو جب تک یہ انکار نہیں کرتا یہ چیز اس کے پاس بطور امانت کے ہے، اور امانت ہلاک ہو جائے تو زمان آیا کرتا ہے نہیں، اس پر زمان بھی کوئی نہیں آتا. تو جب اس کے عدم انکار کی صورت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے پاس، تو انکار کی صورت میں بطریق اولا اسی کے پاس چھوڑ دیں گے. کیا مانا انکار کی؟ بھئی دیکھو، جب انکار کر دیا وہ غاصب بن گیا. کیا بن گیا؟ جب وہ زید کے دعوے کا انکار کر رہا ہے تو وہ غاصب بن گیا، اور غاصب پر کیا آیا کرتا ہے مولانا؟ زمان آتا ہے. تو جب اس نے انکار نہیں کیا اس صورت میں اس پہ زمان آتا ہے نہیں، اور انکار کرے گا تو کیا آئے گا اس پر؟ زمان آئے گا. تو جب عدم انکار کی صورت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے پاس مال جس میں مال کے ضائع ہونے کا بھی امکان ہے، تو انکار کی صورت جس میں مال کے ضائع ہونے کا بھی امکان ہی نہیں، کیونکہ اب تو اس پر کیا جائے گا؟ زمان. تو انکار کی صورت میں بطریق اولا کیا کر دی جائے گی؟ وہ چیز اس کے پاس چھوڑ دی جائے گی. اس لیے کہ اب چیز زیادہ محفوظ ہو گئی بھائی، اب اس کے ختم ہونے کا، ضائع ہونے کا کوئی امکان ختم ہوگی، ہم اس سے کیا وصول کر لیں گے؟ زمان. ہاں اگر اس کے بجائے ہم کیا کر دیتے ہیں، اس چیز لے لیتے ہیں اور لے کر کسی اور کے پاس رکھوا دیتے ہیں، تو دوسرے کے پاس وہ چیز کیا بن جائے گی؟ امانت. اور پھر زمان آئے گا نہیں آئے گا، اور اس نے تو انکار کیا تھا، اس پر کیا رہا ہے؟ تو کس کے پاس رکھوانا بہتر ہے بھائی؟ اسی کے پاس. یہی بات کر رہے ہیں. فَإِنَّهُ اِذَا تُرِكَ الْبَاقِي فِي يَدِهِ، اس لیے کہ جب باقی کو چھوڑ دیا گیا اس کے قبضے میں، اِذَا لَمْ يَجْحَدْ، جب اس نے انکار نہیں کیا تھا، فَفِي صُورَتِ الْجُحُودِ اَوْلَى، تو انکار کی صورت میں بطریق اولا اس کے پاس چھوڑ دی جائے گی. لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ فِي يَدِهِ، اس لیے کہ وہ اس کے قبضے میں مضمون ہے. وَلَوْ وُضِعَ فِي يَدِ آخَرَ كَانَ أَمَانَةً، اور اگر وہ چیز رکھ دی جائے کسی دوسرے کے قبضے میں، کَانَ أَمَانَةً، تو وہ کیا ہوگی؟ امانت ہوگی. فَالْأَوَّلُ أَوْلَى، تو اول کیا ہے؟ اولا ہے کہ اس کے پاس مضمون ہوگی اور دوسرے کے پاس امانت ہوگی. وَقِيلَ، جی دوسرا قول بھائی دیکھو، یہ جو متن پچھلا صفحہ کھولیے بھائی، وَالْمَنْقُولُ مِثْلُهُ وَقِيلَ يُخَذُ هُوَ مِنْهُ بِالْاتِّفَاقِ، یہاں تک سارا متن ہے بھائی. اَيْ اِذَا كَانَتْ، یہاں سے شرح شروع ہو رہی ہے بھائی. یہ سارا کیا ہے؟ متن ہے، اور متن میں دوسرا قول کیا آیا تھا؟ وَقِيلَ يُخَذُ هُوَ مِنْهُ بالاتفاق، اسی کی تشریح کر رہے ہیں. وَقِيلَ يُوْخَذُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُحُودِ اتفاقًا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لے لی جائے گی وہ چیز اس سے انکار کی صورت میں بالاتفاق. بھئی امام صاحب بھی فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا اس سے، کیونکہ وہ خائن ہے بھئی. وَوَصِيَّتُهُ بِسُلُسِ مَالِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِ أَوْ مَا أَمْلِكُ صَدَقَةٌ عَلَى مَالِ الزَّكَاةِ. دیکھئے بھئی، آپ جانتے ہیں، پڑا ہوگا کہ وصیت ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کے اندر نہیں بھئی. سمجھ میں آیا؟ تو مثلا ایک آدمی کی جائیداد 3 کروڑ ہے بھئی، تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ جو وصیت ہوگی وہ لغو ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. اس نے وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد بھئی 2.5 کروڑ میرے فلاں بیٹے، وارث کے لیے تو وصیت جائز ہی نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد 2.5 کروڑ فلاں شخص کو دے دیے جائیں، نہیں بھئی. زیادہ سے زیادہ کتنے میں نافذ ہوگی؟ ہاں 3 کروڑ ہے تو صرف 1 کروڑ میں نافذ ہوگی، باقی میں وصیت لغو ہوگی بھئی. اچھا، اور جو 1 کروڑ جو اس نے کہا بھئی، مثلا اس نے یہ کہا میرا ثلث مال زید کو دے دیا جائے، کیا کہا وصیت کی اس نے؟ میرا ثلث مال زید کو دے دیا جائے بھئی، تو کہتے ہیں ہر چیز کا ثلث مراد لیا جائے گا. ہر چیز کا، چاہے اس کا تجارت کا سامان ہے، چاہے اس کی زمینیں ہیں، چاہے اس کے مکانات ہیں، چاہے اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ ساروں کا کیا نکالا جائے گا؟ ثلث، یعنی ہر ایک چیز میں سے تیسرا حصہ دینا پڑے گا بھائی۔ تو ثلث مال بھائی وصیت کے اندر کس پر نافذ ہوگی؟ سارے کے سارے، ساری چیزوں پر بھائی۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص یہ کہتا ہے بھائی مالی صدقتن، میرا سارا مال کیا ہے؟ صدقہ ہے، میں سارا مال۔ یا کہتا ہے ما املک صدقتن، میرا جس چیز کا بھی میں مالک ہوں وہ ساری کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جی زندگی میں کہہ رہا ہے ایک شخص بھائی، اس نے سارا مال کیا کر دیا؟ جملہ کیا بولا بھائی؟ مالی صدقاتن یا ما املکو صدقاتن بھائی۔ تو اب یہ کس پر محمول کیا جائے گا؟ کیا اس میں صرف سامان تجارت وغیرہ کا جو مال ہے، نصاب نامی وغیرہ، اس پر وصیت یہ اس کا قول آئے گا، یا اس کو سب کچھ دینا پڑے گا؟ تو فقہاء کرام لکھتے ہیں بھائی کہ اس نے یہ جو قول کیا بھائی کہ میرا سارا مال کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہاں مال سے اس کا سارا مال نہیں مراد، بلکہ وہ مال مراد ہوگا جس میں زکات آتی ہے۔ جس میں کیا آتی ہے؟ زکات آتی ہے، وہ مال تجارت وغیرہ ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ مال تجارت یا سونا چاندی وغیرہ جس کے پاس ہیں وہ چیزیں ہیں، باقی جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ نہیں دے، وہ اس پر صدقہ کرنا وہ نہیں واجب ہوا بھائی، تو یہ دینا پڑے گا اس کو۔ صورت سمجھ میں آ گئی دونوں صورتوں؟ تو کہہ رہے ہیں وصیت ہو، تو دیکھو وصیت کے اندر ہر چیز کا ثلث آ گیا تھا، لیکن یہاں بھی وہاں بھی مال کی اس نے بات کی تھی، یہاں بھی مال، تو وہاں سب کچھ اس میں داخل تھا، اور یہاں پر صرف کون سا مال مراد ہے بھائی؟ صرف جس میں زکات آتی ہے۔ ووصیته بالثلث ماله على كل شيء، اور اس کسی شخص کی وصیت اس کے ثلث مال کے بارے میں، على كل شيء بھائی، یہ کس پر آئے گی بھائی؟ ساری ہر شے پر نافذ ہوگی، واقع ہوگی۔ ومالی او ما املک صدقۃن علی مال الزکات، اور اس کا یہ قول کہ مالی صدقۃن او ما املک صدقۃن، یہ جی محمول ہوگا علی مال الزکات، کس پر؟ مال زکات پر۔ ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وعند ظفر رحمہ اللہ یقع علی کل شیء قضیۃ لاطلاق اللفظ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا نا مالی صدقۃن یا ما املک صدقۃن، یہ ہر چیز پر واقع ہوگی، یعنی سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا؟ اب اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں قضیتن لاطلاق اللفظ، فیصلہ کرتے ہوئے اطلاق اللفظ سے بھائی، اطلاق اس نے مطلق لفظ کہا ہے، مالی میرا سارا مال، اور یہ ہر چیز کو شامل ہے، اس میں کوئی زکات وغیرہ کی قید کہ صرف زکات والے مال میں سے بات، بلکہ ہر مال اس کے اندر داخل ہوگا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ اور جی اسی طرح ما عملی کو کہا بھائی، تو یہ بھی سارا لفظ مطلق ہے بھائی، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ صرف زکات کا مال کر رہا ہے صدقہ، بلکہ ہر چیز اس میں داخل ہو جائے گی۔ وَنَحْنُ، اور یہ تھی امام ظفر رحمۃ اللہ کی دلیل، وَنَحْنُ اعتبرنا ایجاب العبد بِایجاب اللہ تعالی، اور ہم نے قیاس کیا ایجاب عبد کو ایجاب اللہ پر بھائی۔ اللہ بھی بندے پر مال واجب کرتے ہیں فقراء وغیرہ کے لیے، لیکن وہ کس ماں کس کے اندر واجب کرتے ہیں بھائی؟ سارے مال کے اندر یا مال تجارت وغیرہ کے اندر بھائی؟ مال تجارت اور سونا چاندی وغیرہ جو ہے استعمال کی چیزوں میں زکات آتی ہے، ضرورت کی ان میں زکات نہیں آتی۔ تو جب اللہ نے واجب کیا جو وہ اس مال کے اندر ہے، تو بندہ جو اپنے اوپر واجب کر رہا ہے وہ بھی کس میں سے آئے گا؟ اسی مال میں سے آئے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَنَحْنُ اعْتَبَرْنَا اور ہم نے قیاس کیا ایجاب العبدی بندے کے ایجاب کو. دیکھو اس کے اندر وہ اپنے اوپر بندہ خود واجب کر رہا ہے اور ایک اللہ اس پر واجب کر رہے ہیں. اللہ جو واجب کر رہے ہیں وہ کس کے اندر ہے؟ مال زکات وغیرہ کے اندر. تو یہاں پر بھی جو ایجاب آئے گا وہ کس کے اندر آئے گا؟ اسی مال زکات میں. فَإِن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا ذَٰلِكَ أَمْسَكَ مِنْهُ قُوتَهُ. بھئی ایک آدمی نے یہ قول کیا ما لی صدقتن یا ما املک صدقتن. بھئی کس پر آئے گا یہ؟ بھئی اس پر یہ قول کس مال پر واقع ہوگا؟ صرف مال زکاة پر. یعنی سامان تجارت ہو اور یا سونا چاندی وغیرہ ہو ان چیزوں پر آئے گا. اب ایک آدمی کے پاس ہے ہی یہی چیزیں اور کچھ ہے ہی نہیں. اس نے کہا میرا سارا مال صدقہ ہے تو اب اس پر واجب ہو گیا کیا کرے؟ اپنے سارے مال کو. کیونکہ اس کے پاس موجود ہی صرف کیا ہے بھئی؟ صرف وہی مال تو ہے اس کے پاس جس پر زکات آیا کرتی ہے. دوسرا مال تو اس وقت اس کے پاس موجود ہی اور اس سارے کے بارے میں تو اس نے کیا کہہ دیا مالک صدقہ میرا سارا مال صدقہ ہے. تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ سارا صدقہ کرنا پڑے گا. ہاں اپنے لیے صرف اس قدر اس میں سے خوراک روک لے کہ جب تک اس کو آگے مال نہ حاصل ہو جائے. جب اس کو آگے مال حاصل ہو جائے گا تو پھر جتنا اس نے اپنی خوراک کے لیے روکا ہے اب اتنا ہی اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ. کیونکہ اس نے تو کہا تھا میرا سارا مال صدقہ ہے اور اس نے سے مثلا اس میں سے ایک ہفتے کی خوراک اپنے لیے روک لی. تو یہ ایک ہفتے کی جو خوراک روکی ہے جب اس کے پاس مال آ جائے تو اتنا ہی مال کیا کرنا پڑے گا؟ مزید اس کو صدقہ. صورت سمجھ میں آگئی؟ فَإِن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا ذَٰلِكَ. پس اگر وہ شخص نہ پائے مگر وہی مال یعنی جس کے اندر کیا آیا کرتی ہے زکات تو امسک منہ قوتہ اس میں سے اپنی خوراک کے بقدر روک لے. فَإِذَا مَلَكَ جب وہ مالک بن جائے اور مال کا تَصَدَّقَ بِمَا أَخَذَ تو صدقہ کر دے گا اس کا جو اس نے کیا کیا تھا لیا تھا اس کے بقدر. بھئی وَلَمْ يُقَدَّرْ بِشَئِن لِاخْتِلَافِ اَحْوَالِ النَّاسِ. کہتے ہیں بھئی مقرر کیوں نہیں کر دیتے کہ اتنا روک لے پانچ دن کے خوراک روک لے یا دس دن کے خوراک روک لے اپنے لیے. کہتے ہیں نہیں بھئی لوگوں کے چونکہ احوال مختلف ہیں اس لیے کسی ایک مقدار کو مقرر نہیں کیا جا سکتا. ایک مزدور ہے اس کو روزانہ پیسے ملتے ہیں, ایک تنخواہ والا ہے اس کو مہینے کے بعد پیسے ملتے ہیں, ایک کاشتکار ہے اس کو سال کے بعد پیسے ملتے ہیں. تو لوگوں کے احوال مختلف ہیں تو ہر ایک اپنے حال کے بقدر خوراک روک لے گا. بھئی سمجھ میں آیا؟ جی. جب تک اگلے مال مثلا بھئی مہینے کے وسط میں اس نے ایک شخص نے یہ کہا اور اس کو تنخواہ ملنی ہے پانچ تاریخ کو مثلا بھئی تو وہ پانچ یا دس تاریخ جب تک اسے تنخواہ ملنی ہے اس وقت تک کے خوراک کو اپنے لیے اتنے مال کو اپنے لیے روک لے اور پھر جب نیا مال آ جائے تو اس میں سے کیا کر دے؟ جتنا اس نے روکا تھا اتنا ہی. اور ایک شخص مزدور ہے بھئی تو مزدور کو تو ہر روز شام کے وقت پیسے مل جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے لیے ایک دن کے خوراک روکے گا. مہینے والا اپنے لیے جس کو مہینے میں تنخواہ وغیرہ ملتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنے کا روکے گا؟ ایک مہینے کا. کسان ہے بھئی مثلا کاشتکار ہے اس کو مثلا سال بعد یا چھ مہینے بعد اب گندم ملے گی تو وہ اس وقت تک کے لیے اپنی خوراک اتنی روک لے. یہ معنی ہے وَلَمْ يُقَدَّرْ بھئی یعنی مقرر نہیں کی جائے گی. وَلَمْ يُقَدَّرْ بِشَئِئٍ چیز مقرر نہیں کی جائے گی یعنی مقدار اس کی بیان نہیں کی جائے گی لاختلاف یا احوال الناس لوگوں کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے. قیل چنانچہ بتلا رہے ہیں کون کتنا روکے گا. قیل کہا گیا ہے المحترف یمسک لنفسہ وعیالہ. محترف پیشے والا روکے گا اپنے نفس کے لیے وعیالہ اور اپنے اہل و عیال کے لیے قوت یومہ صرف اسی دن کی خوراک. بھئی صرف اسی دن کی کیونکہ اگلے دن شام تو اگلے دن تک اس کو پیسے مل جائیں گے. بھئی وَصَاحِبُ الْمُسْتَقِلِّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَىٰ وُصُولِ غَلَّتِهِ. جی وَصَاحِبُ الْمُسْتَقِلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَىٰ وُصُولِ غَلَّتِهِ. اور صاحب مستقل بھئی وہ صاحب مستقل سے وہ مراد ہے جس کو مثلا بھئی مخصوص چیزوں کا آمدنی مل رہی ہو بھائی، کرایہ وغیرہ مل رہا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ کرایہ وغیرہ یہ چیزیں جو اس کو مخصوص وقت کے بعد ملتی ہیں نفع کے ساتھ، نفع جو اس کو ملتا ہے، تو وہ جو صاحب مستقل ہے، ما یحتاج الیہ، وہ مقدار جس کی طرف وہ محتاج ہے، اتنی مقدار جس کا وہ محتاج ہے، الی وصول غلتی ہی، اپنے غلے کے پہنچنے تک. غلے سے مراد بھائی آمدنی ہے، نفع ہے، چاہے کرایہ وغیرہ کی صورت میں ہو یا زمین وغیرہ کے. وَأَكْثَرُ ذَلِكَ شَهْرٌ، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے؟ ایک ماہ ہے بھائی. وَصَاحِبُ الزِّيَاعِ إِلَى وُصُولِ ارْتِفَاعِهِ، زِيَاعِ جمع ہے زَيْعَةٌ کی، غلہ اگانے والی زمین کو کہتے ہیں بھائی. وَصَاحِبُ الزِّيَاعِ، اور زمیندار جو ہے، إِلَى وُصُولِ ارْتِفَاعِهِ، ارتفاع کہتے ہیں بلندی، مراد یہاں نفع ہے، نفع کو بھی کہتے ہیں. الى وصول ارتفاعه، اپنی نفع کے، اپنی آمدنی کے وصول ہونے تک بھئی، اس وقت کے لیے روک لے گا جتنی ضرورت ہے خوراک کی. واکثر ذلك سنة، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے؟ ایک سال. ایک سال میں تو ضرور ہو جاتا ہے، بلکہ 6 مہینے میں ہی ہو جاتا ہے. وصاحب التجارت الى وصول مال تجارته، اور صاحب تجارت جو ہے، تاجر جو ہے، جب تک کہ اس کا مال تجارت، جب اسے مال تجارت اسے حاصل ہوگا اس وقت تک کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس میں سے روک لے بھائی. چلیے بس، من هذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.